عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون. مقصد روزہ جو اللہ نے اس ماہ رمضان میں ہم مسلمانوں پر واجب کیا، کل حدیثوں کی روشنی میں مختلف مقاصد اس کے بیان کیے تھے، پھر عرض یہ کیا تھا کہ تمام مقاصد کا مقصد تقویٰ ہے. جتنے بھی مقاصد روزے کے بیان کیے گئے تھے ان سب کو ایک مقصد میں اللہ نے جمع کر دیا، لعلکم تتقون. روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا ہو جائے، اور تقویٰ ہی اس پورے کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے. تقویٰ ہے کیا چیز؟ لفظی طور پر اگر لفظ تقویٰ کو دیکھیں تو یہ جو ہے وقایہ سے بنا، اس کا روٹ، اس کا مادہ یہ جو ہے وقایہ ہے. وقایہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرے، حفاظت کرنے والی چیز کو عربی زبان میں یہ جو ہے وقایہ کہا جاتا ہے. تقوی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان فرائض پر عمل، محرمات سے دوری کے ذریعے اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر لے کہ پھر انسان کیسے ہی حالات کا شکار ہو جائے، کیسے ہی جگہ پر چلا جائے، کیسے ہی لوگوں کے درمیان گھر جائے، کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ آج گناہ نہیں کیا، کل گناہ کر لیا، فلاں جگہ پہ گئے، کل ساری رات مومنوں کے درمیان گزری، الحمدللہ نہ غیبت ہوئی، نہ تہمت لگایا، نہ کسی اور، دوسرے دن کہیں اور پھنس گئے، آفس کی طرف سے کوئی پارٹی تھی جس میں جانا ضروری قرار پا گیا. اب ظاہر سے بات ہے جیسا دیس ویسا بھیس، کل مومنوں کے درمیان تھے تو مومن بن گئے تھے، آج گنہگاروں کے درمیان پھنس گئے. اور بعد میں اگر کسی نے پوچھا تھا کہ اب کیا کرے، کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے. تقویٰ اس طاقت کا نام ہے. تقویٰ صرف گناہوں سے پرہیز کا نام نہیں ہے، گناہوں سے پرہیز کے بغیر تقویٰ نہیں آ سکتا، یہ تو طے ہے. واجبات کی بجا آوری اور محرمات سے دوری، اتنا زیادہ واجبات کو عمل کیا، اتنا زیادہ اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کیا کہ اب ایک ایسی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی، ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کیسا بھی موقع ہو جائے گناہ نہیں کریں گے. ورنہ پھر ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ آج مومن ہیں، کل کافر ہیں، آج متقی و پرہیزگار نظر آتے ہیں، کل گنہگار، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا ماحول ویسا رنگ اور ویسا چولا اوڑھ لیا کرتے ہیں. تو تقویٰ لغت میں بھی یہ جو ہے حفاظت کرنے والی چیز کا نام ہے، اور اصطلاح دینی میں بھی تقویٰ وہ چیز جو ہماری حفاظت کر سکے گناہوں سے. اتفاقاً مولا علی نے تقوی کی جو تعریف بیان کی ہے نہج البلاغہ میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة، بہت خوبصورت تعبیر ہے، وفي غد الطريق إلى الجنة. جنة جنة، جنة کے معنی ہے ڈھال کے، سپر. ڈھال کا کام کیا ہوتا تھا؟ ڈھال جب جنگ میں، پرانے زمانوں میں ڈھال، آج بھی بہرحال وہ ڈھال نہیں ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ جو ہے بنکر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر ڈھال ہی ہے. بکتر بند گاڑیاں جو آج کل چلی ہیں، ڈھال ہی ہے. اس زمانے ایک ڈھال ہوتی تھی جسے سپاہی اپنے ایک ہاتھ میں ڈھال لیتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار، तो ढाल का काम था दुश्मन के हमलों से महफूज रखना, बचा लेना। चेहरे के सामने अगर ढाल को कर लिया, तलवार चेहरे को काट नहीं सकती है, उसका तीर जो आते थे वो चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसे कहते हैं जुन्ना, ढाल, सिपर, ये जो है बचाने वाली। तकवा भी क्या है, तकवे का काम क्या है, हिफाजत। ढाल का काम क्या है, हिफाजत। और दूसरा लफ्ज है जन्ना, बहिश्त। तो जुन्ना, ढाल, जन्ना, बहिश्त। मौला ने दोनों लफ्जों को यहां इस्तेमाल किया, शायद फरमाते हैं कि फइन्ना तकवा फिल यौम अल हिर्ज वल जुन्ना, आज दुनिया में तकवा ढाल है, सिपर है, बचाओ है। किस चीज से बचाओ है, गुनाहों के हमलों से, गुनाहों के तीर, गुनाहों के नैजे, गुनाहों के तलवार, गुनाहों के बम, गुनाहों के मिसाइल जो हम पर हमला आवर हैं, अगर इससे हम बचना चाहते हैं, यानी इशारा मौला का गुनाहों से वहां नहीं बचना है जहां गुनाह का माहौल ही नहीं है। बैत वली असर में क्या गुनाह करेंगे, गुनाह के मकामात तक पहुंच गए और वहां जाकर के अब हिफाजत है ना, गुनाह का हमला वहां हो रहा है, गुनाह के तीर वहां चल रहे हैं। मौला फरमाते हैं फइन्ना तक्वा फिल यौम अल हिर्ज वल जुन्ना, आज दुनिया में तकवा हिफाजत है, ढाल है गुनाहों के हमलों से। वफी गदिन अत्तरीक इलल जन्ना, और कल कयामत के दिन यही तकवा हमें जन्नत में ले जाएगा। यानी तकवा एक ऐसी ढाल है जो दुनिया में, वो जुन्ना है जो दुनिया में हमें गुनाह से बचाता है और आखिरत में हमें जन्नत तक पहुंचा देता है, उसका नाम है तकवा। तो तकवा हिफाजत है, तकवा ढाल है। अलबत्ता ढाल भारी होती, हल्की नहीं होती, फौलाद की होती थी ना, जिसको तीर भी न तोड़ सके, नैजा भी जिसे न तोड़ सके, तलवार जिस पर कारगर न हो, बहरहाल भारी होती है, उठाना उसका इतना आसान नहीं होता है, भारी है, भारी है, मगर हिफाजत कर लेती है, हमारी हिफाजत करती है। तकवा भी हल्का नहीं है, भारी है, गुनाहों से बचना, उनको दूर रखना। एक दफा इंसान, ये जो है गुनाह, जितना आसान है गुनाह करना उतना आसान गुनाह से बचना तो नहीं है। जो लज्जत गुनाह करने में है वो लज्जत आम लोगों के लिए गुनाह से बचने में नहीं है। हाँ, जब इंसान उस मकाम पर पहुंच जाता है, मकाम तकवा तक ये फायज हो जाता है, फिर जाहिर सी बात है उसे गुनाह न करने में लज्जत मिलती है, गुनाह करने में तकलीफ होती है। गुनाह क्या, तर्क औला भी अगर उससे हो जाता है तो उसको तकलीफ होती है, मकरूहात को अंजाम दे करके बेचैन हो जाता है। मैंने पहले भी यहां इस वाक्य को नकल किया है, शहीद मुतहरी अपने एक उस्ताद का वाक्य नकल करते हैं, उनके उस्ताद शिराज में रहा करते थे और बहुत ही एहतराम अपने उस्ताद का शहीद मुतहरी करते थे, कि नहजुल बलागा से कहते इन्हीं ने हमें आशना किया, उनसे पहले नहजुल बलागा से आशना नहीं थे, जानते थे किताब नहजुल बलागा। जानना और आशना होना दोनों फर्क है, हकीकत नहजुल बलागा क्या गहराई उसके अंदर पाई, यानी उस्ताद से। वो शिराज में रहा करते थे, शिराज से वो कुम तशरीफ लाए हुए थे, तो जमाने में उलमा मुमिनीन भी हत्ता जब सफर करते थे तो होटल वगैरह में ठहरने का तसव्वुर बहुत कम था, मुमिनीन के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, अजीजों के यहाँ लोग ठहरते थे, होटल वगैरह जाने का तसव्वुर नहीं था। उलमा खासतौर से जब किसी ऐसे शहर में आते थे जहां दीनी मदरसा होता था तो उमूमन वो मदरसों में ठहरते थे, किसी तालिबे इल्म के कमरे में, हुजरे में। वो तालिबे इल्म भी अपने लिए ये जो है बाइस फख्र समझता था, बाइस शरफ समझता था, इनको भी यहाँ राहत आसानी, हर चीज हलाल पाक तैयब ताहिर। शहीद मुतहरी के उस्ताद जब आए कुम तो शहीद मुतहरी के पास ठहरे, शागिर्द रशीद थे उनके, उनके पास ठहरे, बड़े आलिम थे, नामवर आलिम थे, जिसने सुना, जगह जगह उनकी दावतें होने लगी, जब उनकी दावत होती थी साथ में शहीद मुतहरी की भी, चूंकि ये जो है मेज़बान हैं इनकी भी दावत होती थी। कहते हैं एक दिन एक जगह रात में दावत थी, रात में दावत थी, खाने के बाद महफिल शेर व सुखन सज गई। इनके उस्ताद को भी शेर व शायरी का बहुत शौक था, बहुत होते हैं ना बाद अफराद, इनमें बहुत शौक होता है, शेर तो सभी को अच्छे लगते हैं थोड़े बहुत, इन बाज लोगों के लिए बहुत अहम होता है, محفل شعر و سخن شروع ہو گئی, انہوں نے ایک شعر سنایا, انہوں نے دو شعر سنایا, انہوں نے تین شعر سنایا, انہوں نے پانچ شعر سنایا. بتا اچھے اشعار, حافظ کے اشعار, سعدی کے اشعار, مولانا روم کے اشعار, اس طرح کے جو علمی اشعار ہوتے تھے ان کی بات ہوئی, کوئی فحش بے راہ روی کے اشعار نہیں تھے. خیر تقریباً رات میں 10-11 بج گیا, اچھی خاصی رات ہو گئی. ہم لوگوں کے لیے اچھی خاصی رات 12-1 بجے کے بعد ہوتی ہے نا, ان کی نگاہ میں اچھی خاصی رات ہو گئی. اب جو اٹھے اس بزم سے تو شہید بطہری فرماتے تھر تھر کانپ رہے تھے, تھر تھر کانپ رہے تھے. متحری کتنی دفعہ میں نے یہ عزم کیا کہ میں یہ مکروہ کام انجام نہ دوں. رات میں شعر پڑھنا فقہ اسلامی کے لحاظ سے مکروہ ہے, البتہ مدح اہل بیت کے اشعار کو اس سے یہ جو ہے مستثنی قرار دیا گیا ہے, کیونکہ اہل بیت کی مدح کے علاوہ جو اشعار ہوتے ہیں اس میں بہترین شعر وہ ہوتا ہے جتنا یہ جو ہے مبالغہ اس میں کیا جائے, اور مدح اہل بیت میں چونکہ حقیقت بیان کی جاتی ہے, البتہ اگر حقیقت بیان کی جائے, انحراف ہو جائے اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن جو مدح اہل بیت اگر واقعاً مدح اہل بیت ہے تو مدح اہل بیت میں حقیقت کے سوا اور کچھ بیان نہیں کیا جاتا, مبالغہ مدح اہل بیت میں نہیں ہوتا, دروغ گوئی مدح اہل بیت میں نہیں ہوتی, اس لیے مدح اہل بیت کو مستثنی رکھا گیا ہے. روزے کی حالت میں بھی شعر پڑھنا مکروہ ہے مگر مدح اہل بیت استثنا کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر واقع بیانی ہے. اگر خدا نہ خواستہ مدح اہل بیت سے منسوب اشعار میں بھی دروغ گوئی سے کام لیا جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ حکم وہی حکم ہوگا. بہرحال رات میں شعر پڑھنا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. انہوں نے کوئی حرام انجام نہیں دیا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا ہے, ایک فعل مکروہ. لرز رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, کیوں میں نے اس فعل مکروہ کو انجام دے دیا. شہید متحری کہتے ہیں واپس وہ گھر آئے, میرے حجرے پر آئے, دونوں سو گئے. ہم ابھی سو رہے تھے کہ نیند میں میں نے محسوس کیا کوئی میرا شانہ ہلا رہا ہے. آنکھ کھولی, دیکھا استاد ہیں مجھے اٹھا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. مسجد سے اذان صبح کی آواز آ رہی تھی, سورج نہیں نکلا ہے, طلوع فجر ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے. متحری اٹھو, اللہ نے مجھے سزا دے دی, کل رات کے فعل مکروہ کی اللہ نے مجھے سزا دے دی. اب جب میری آنکھ کھلی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, نماز شب کا وقت نکل چکا ہے. آج خدا نے ہمیں اپنی بزم میں حاضری سے محروم کر دیا, تم اس لائق نہیں ہو کہ ہماری بزم میں حاضر ہو سکو. ایک مستحب کام چھوٹا ہے, زار و قدار رو رہے ہیں, ایک فعل مکروہ انجام پا گیا ہے, کانپ رہے ہیں, یہ جو ہے لرز رہے ہیں. البتہ یہ عرض کیا کہ یہ مرحلہ اللہ کے اولیاء خاص کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں صرف کر دی, لیکن ہم جیسے لوگوں کو اگر گناہ میں جو ہے لذت ملتی ہے, روزہ نہ رکھیں تو مزہ آتا ہے, روزہ رکھنے سے مزہ نہیں آتا. تو تقوی پر عمل کرنا, تقوی کو حصول, اسی ڈھال کا اٹھانا بھاری ہے, لیکن یہ تقوی ہماری حفاظت کر لیتا ہے. جو چیز بھاری ہو اسے ہم آسانی سے اٹھا لیتے ہیں اگر حفاظت کا پہلو ہو. سردیوں میں موٹے موٹے کوٹ پہنتے ہیں, ہلکے ہوتے ہیں یا بھاری ہوتے ہیں؟ خوب بھاری ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ بھاری کوٹ ہمیں سردیوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے, ہمارا بدن جسم کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے, اس لیے ہم اس بھاری کوٹ کو بآسانی بخوشی پیسہ دے کر کے خرید کے لا کر کے پہن لیتے ہیں. اسی طریقے سے تقویٰ کی ڈھال بھاری تو ہے, یہ سپر بھاری ہے, لیکن یہ ہماری روح کو بیماریوں سے بچا لیتا ہے, گناہوں کے حملوں سے بچا لیتا ہے, لہذا اس ڈھال کو ہم آسانی سے تقوی میں یہ جو ہے محدودیت تو ہو جاتی ہے, آدمی محدود ہو جاتا ہے, متقی انسان محدود ہو جاتا ہے, ہر چیز کھا نہیں سکتا ہے, ہر آواز سن نہیں سکتا ہے, ہر چہرہ دیکھ نہیں سکتا ہے, ہر بات کر نہیں سکتا ہے, ہر کپڑا نہیں پہن سکتا, ہر جگہ جا نہیں سکتا, محدودیت ہے نا, پابندی ہے. محدودیت کبھی معقول ہوتی ہے, کبھی نامعقول ہوتی ہے. اگر محدودیت حفاظت کا سبب بن جائے, گھر آپ بناتے ہیں دیوار بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں, دروازہ لگاتے ہیں کہ یہ لگاتے ہیں, ये दरवाजा ये दीवार आपको महदूद कर देता है। अभी आप बाहर खड़े हों, क्या अच्छी हवा आ रही है, हिरन दौड़ रहा है, अच्छे अच्छे दरख्त हैं, पेड़ हैं, आंखों को अच्छा लगता है ना, सबसा यहां बैठे हुए हैं। महदूद हो गए या नहीं हो गए? महदूद किसी ने मजबूरन किया आपको या आपने खुद से अपने को महदूद कर लिया? खुद से महदूद किया है। ये महदूद हमारी अक्ल को कबूल भी है। क्यों कबूल है, क्यों पसंद है? इसलिए कि महदूदियत हिफाजत का सबब है। अगर महदूदियत हिफाजत का सबब बन जाए तो इंसान अपने को महदूद कर लेना पसंद करता है। तकवा महदूद तो कर देता है हमें, लेकिन यह तकवा महदूद करके हमें महफूज भी बना देता है। लिहाजा अक्ल की निगाह में ऐसी महदूदियत महदूदियत नहीं है, बल्कि दिलो जान से इंसान इस महदूदियत को कबूल करता है। अभी आप यहां पर बैठे हुए, आपके पैर में शूज नहीं है, जूते नहीं है, बाहर आप जाएंगे जूते पहनेंगे, जितने आराम से अभी आप बैठे हैं बगैर जूते के उतना ही आराम आपको मिलता है जूता पहन करके। महदूद हो जाता है ना पैर, थोड़ा सा पैर को वो सहूलत, वो राहत, वो आराम नहीं है जो आप बगैर जूते के जब बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से पैसा खर्च करके खरीद के लाते हैं और अपनी मर्जी से पहनते हैं, क्योंकि ये जूता आपको कंकर से, पत्थर से, कांटों से, गंदगी से, गलाजत से महफूज कर लेता है। महदूदियत है मगर हिफाजत है। तो जहां कहीं महदूदियत के साथ हिफाजत भी पाई जाए वहां इंसान खुशी खुशी उस महदूदियत को कबूल कर लेता है। तकवे में महदूदियत है, लेकिन ये ऐसी महदूदियत है जो आपको बहुत सारी अजाब से महफूज कर लेता है, बहुत सारे गुनाहों से महफूज कर लेता है। लिहाजा इस महदूदियत को बर्दाश्त करना इंसान के लिए ऐन तकाज़ाए अक्ल है। मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इलमु इबादल्लाह अन तक्वा दारु हिस्न अजीज। पुराने जमाने में ये जो है किले बनाए जाते थे, दुश्मनों के हमले से महफूज रखने के लिए किले बनाए जाते थे, कि किला आम फौज के बस की बात नहीं थी उसे तोड़ सके। अलबत्ता उसे तोड़ने के लिए भी तोपें ईजाद कर ली गई थी, मंजनीक ईजाद कर लिया गया था दीवारों को तोड़ने के लिए भी, नाकाबिले तस्खीर बहरहाल वो नहीं होते थे। लेकिन अगर फर्ज कर लिए एक ऐसा किला है जो नाकाबिले तस्खीर है, जिसे कोई फौज तोड़ नहीं सकती है, उस किले में रहने वालों को कितना सुकून होगा, कितना इत्मीनान होगा। मौला फरमाते हैं तकवा ऐसे ही किले का नाम है। इलमु इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो, ये जान लो अन तकवा दारु हिस्न अजीज। तकवा एक ऐसा किला है जो नाकाबिले तस्खीर है। अजीज अरबी ज़बानी, उर्दू वाला अजीज नहीं है जो हमारे अजीज रिश्तेदार होते हैं उनको हम अजीज कहते हैं। अजीज अरबी ज़बान में उस शख्स को कहा जाता है जो नाकाबिले तस्खीर हो, नाकाबिले गलबा हो। अल्लाह की सिफत है ना अजीज, हुवल अजीज, अजीजुल गफूर या अजीजुल हकीम। अजीज अल्लाह अजीज है, यानी क्या मतलब, शिकस्त नापजीर है अल्लाह, उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, ला गालिबा अलैह, वो गालिब है खुद, गैर मगलूब है, उसमें कोई गलबा नहीं पा सकता। इज्जत का माना ही, इज्जत का माना क्या है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल, इज्जत फना की इज्जत, अरे वहां जाओ तो हमारी इज्जत खतरे में पड़ गई। इज्जत का माना क्या है? इज्जत यानी गलबा नापजीरी, शिकस्त नापजीरी का नाम है इज्जत। इज्जत का माना यह है जो शैतान से मगलूब न हो जाए वो साहिब इज्जत है। अगर शैतान से आप मगलूब हो गए तो वो इज्जत नहीं है। बाज़ दफा हम इज्जत तलाश करते हैं शैतान से शिकस्त खा करके, इज्जत तलाश करते हैं गुनाह में, इज्जत तलाश। गुनाह क्या है, यानी हार गए शैतान के मुकाबले में। गुनाह इसके अलावा और कुछ है? गुनाह का एक ही मतलब है, गुनाह यानी अल्लाह के रास्ते से हट जाना। एक तरफ अल्लाह की दावत, एक तरफ शैतान की दावत। अल्लाह कहता है झूठ ना बोलो, शैतान कहता है जरूर बोलो। अल्लाह कहता है गीबत ना करो, शैतान कहता है जरूर गीबत करो। अल्लाह कहता है तोहमत ना लगाओ, शैतान कहता है जरूर तोहमत लगाओ। हमें दो में से एक की बात मानना है ना। अगर अल्लाह की बात मान ले, यानी ये जो है शैतान हार गया, हमने शैतान की बात नहीं मानी, और अगर हमने अल्लाह को ठुकरा के शैतान की बात मानी, शैतान को अपने अपने ऊपर सवार कर लिया, جب تک کہ جبکہ اللہ نے ہمیں اس کو ہمارے اوپر اسے اقتدار نہیں دیا ہے. صاف صاف خدا نے شیطان سے بھی کہا, شیطان کو بھی اعتراف ہے, مالی علیکم من سلطان. خدا کہتا ہے تمہارے لیے اقتدار نہیں ہے, شیطان کہتا ہے انسان سے میرے لیے بھی, میں تو صرف ایک رائے پیش کرتا ہوں. اگر ہم نے اس کی رائے کو مان لیا, یعنی ہم نے خود سے اسے اپنے اوپر یہ جو ہے مسلط کر لیا, تو عزت گناہ میں نہیں ہے, یاد رکھیے گا, عزت گناہ میں نہیں ہے. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, عزت مومنین کے لیے. نہ کوئی اللہ کو شکست دے سکتا ہے, نہ کوئی رسول کو شکست دے سکتا ہے, نہ کوئی مومن کو شکست دے سکتا ہے. اگر ہم پرکھنا چاہتے کہ مومن ہیں یا نہیں, ایک ہی راستہ ہے. اگر شیطان سے ہار گئے اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہے, کیونکہ جو مومن ہے وہ شکست ناپذیر. قرآن کہہ رہا ہے عزت کس کے لیے ہے, عزت یعنی شکست ناپذیری. عزت کا معنی, عزت یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور آپ احترام میں کھڑے ہو گئے, یہ عزت نہیں ہے. تالی بجنے لگی, یہ عزت نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ, ہاتھ چوم لیا گیا, یہ عزت نہیں ہے. عزت کا اصل معنی کیا ہے؟ شکست ناپذیری. جو شیطان سے نہ ہارے وہ ہے صاحب عزت, جو ہار گیا وہ ذلیل ہے, جو ہار گیا وہ ذلیل ہے. اور یہ عزت مخصوص ہے, ناقابل شکست کون ہے؟ اللہ ناقابل شکست ہے, رسول ناقابل شکست, مومن ناقابل شکست. حدیثوں میں ہے نا کہ تزول الجبال ولا یزول, آپ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں, مومن کو نہیں. پہاڑ اگر سے پہاڑ کو بھی نہیں ہٹایا جا سکتا عام حالات میں, بڑی بڑی مشینیں ہوں تو شاید بات اللہ کے توڑ تاڑ دے, میں کھسکا دیں پہاڑ کو. پہاڑ کو اپنی جگہ سے, پہاڑ جو سبات قدم کا استعارہ ہے, رمز اور علامت ہے سبات قدم کی, پہاڑ کو آپ ہٹا سکتے ہیں لیکن مومن کو جنبش نہیں دے سکتے ہیں, اس کو بھی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے ہیں. مومن شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہیں آ سکتا. الا وَبِالتَّقْوَى تُقْطَعُ حَمَتُ الْخَطَايَا, مولا فرماتے ہیں کہ تقوی اگر آپ کے پاس آ گیا, تقوی کیسے آئے گا پہلے عرض کر چکا, معنی تقوی عرض کر چکا. تقوی آنے کا راستہ کیا ہے؟ واجبات پر عمل, گناہوں سے دوری. واجبات پر اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے واجبات پر عمل کیا, اتنی کثرت سے گناہوں سے بچے, مشق ہے, مشق, اتنی مشق کیا ہم نے اس بات کی, اب ہمارے اندر ایک ایسی قوت آ گئی ہے کیسے بھی حالات ہو جائیں ہم گناہ کے جال میں شکار نہیں ہو سکتے ہیں, نہیں پھنس سکتے ہیں گناہ کے جال میں. فرماتے الا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا, خطا کا بچھو جو ہے نا, اس کے ڈنک کو اگر کاٹنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ تقویٰ ہے. تقوی کے ذریعے سے خطا, غلطی اور گناہ کے ڈنک کو جو ہے وہ کاٹا جا سکتا ہے. تو بہرحال ایک جگہ امام نے تقوی کو قلعے سے تعبیر کیا, شکست ناپذیر قلعہ, اور ایک جگہ تقوی کو گناہوں کے ڈنک کو کاٹنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. قلعے میں رہنے والا انسان اپنے کو دشمن کے حملوں سے محفوظ سمجھتا ہے, تقوی کے قلعے میں رہنے والا انسان گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. اب پھر مسئلہ وہی ہے کہ تقوی کا لفظ جب آتا ہے تو ہم اگر تقوی ہی نہیں, عام طور سے جتنی بھی اسلامی اصطلاحات ہیں ہم اس میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کے صحیح معنی اور مفہوم سے ہٹ جاتے ہیں. جب تقوی اور متقی اور پرہیزگار کا لفظ ہماری نگاہوں میں آتا ہے تو ایک ایسے انسان کی شخصیت ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے, جو فقط ہی نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ تو نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, غیبت نہیں کرتا, تہمت نہیں لگاتا, زنا نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, ڈاکہ نہیں ڈالتا, ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا چہرہ سامنے آتا ہے جو سماج سے بالکل کٹ کے رہ گیا ہے. تیوریاں ہمیشہ چڑھی ہوئی ہیں, چہرے پر ہمیشہ غصے کے آثار ہیں, گردن ٹیڑھی کیے ہوئے, کنارا کش سماج سے الگ کونے میں بیٹھے, چشمی دیے سر جھکائے بیٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے ہیں. ایک ایسے انسان کا تصور آ جاتا ہے, اور اسی لیے لوگ تقوی سے دور بھی بھاگتے, بھائی یہ والا تقوی, یہ تقوی ہے. تقوی سماج سے کٹ جانے کا نام نہیں ہے, سماج سے دوری اختیار کر لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ سماج سے کنارہ کشی نہیں ہے، تقویٰ بد اخلاقی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ یہ چہرے کا ٹیڑھا کر لینا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ جو ہے لقویٰ ہے، لقوے میں چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تقوے میں چہرہ ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ تقویٰ متقی کے چہرے کے اوپر ہمیشہ شادابی ہوتی ہے، کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے متقی کا، عبوسن قمتریرا نہیں ہے، عبوسن قمتریرا نہیں ہے، ہمیشہ غصہ ہے، دیکھنے والا بیچارہ ڈر کر کے سہم کی طرف ہو جائے، ان سے بے بات مت کرو، نہیں، بد اخلاقی نہیں ہے۔ سماج کے کاموں میں حصہ لینے کا نام تقویٰ ہے، سماج کے کاموں سے دور رہنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ ایک صاحب کو کسی نے دیکھا وہ پیٹ پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اور ڈاکٹر نے کہا پیٹ کا خیال رکھنا، تو پیٹ کے خیال رکھنے کا مطلب پیٹ پکڑنا نہیں ہے، پیٹ کے خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شکم پوری کے شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، افطار سجا ہوا ہے، طرح طرح کی غذائیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا کھا لیں کہ کل جو ہے وہ یہ جو ہے مشکل کا شکار ہو جائیں۔ تو اگر کہا گیا ہے کہ تقویٰ یعنی حفاظت، اپنی حفاظت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کنارہ کش ہو کر کے ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، نہیں، اگر باہر کیچڑ ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے بچ کے جائیے گا کیچڑ ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اب گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے آپ؟ کیچڑ اگر ہے باہر تو سنبھل کے چلیں گے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں، سماج میں اگر گناہوں کا کیچڑ پھیلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کو سماج سے دور کر لیں، کنارہ کش کر لیں، کسی بس میں جائیں گے نہیں، کسی محفل میں شریک نہیں ہوں گے، کہ وہاں جائیں گے تو لوگ ظاہر سے بات ہے بیٹھیں گے، بات کریں گے تو جھوٹ تو غیبت تو تہمت تو ہو ہی جائے گا، نہیں، آپ بات کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے، بات کریں گے اور غیبت نہیں کریں گے، بات کریں گے اور تہمت نہیں لگائیں گے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو تقوی کی دو شکل بن سکتی ہے نا، ایک مثبت ایک منفی۔ منفی شکل یہ ہے کہ ہم نے سماج سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی، دور، کسی کام میں شریک ہی نہیں ہو رہے، کہیں آتے ہی نہیں ہیں، اور آئے بھی تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے، اپنا ہاتھ میں تسبیح ہے یا دعا کی کتاب ہے، کچھ بھی اسی کے اندر مصروف ہے، کسی سے بات چیت کچھ نہیں، کوئی کہتے نہیں، ہارڈ ٹاپک کیوں نہ سماج کے اندر چھڑا ہوا ہو، ہم اس کے اندر حصہ نہیں لیتے، ہم اس کے اندر واسطہ نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں جواب دیکھیں، یہ ہو گیا تقوی کی یہ جو ہے منفی شکل، اور ایک ہے تقوی کی مثبت شکل، ہر بحث میں حصہ لیتے ہیں لیکن اسلام کی جو حدود ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، بات کرتے ہیں لوگوں سے مگر کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی پر تہمت نہیں لگاتے، بات کریں گے لیکن جو اخلاق اسلامی کے تقاضے ہیں ان کی رعایت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ ہے جو ہے آپ مثبت تقویٰ۔ اسلام نے، قرآن مجید نے جس تقوی کا تعارف کرایا ہے وہ منفی تقویٰ نہیں ہے، وہ ہے مثبت تقویٰ۔ جس وقت امام خمینی نے تحریک انقلاب میں حصہ لیا، شاہ کے جو ہے مظالم کے خلاف تقریریں کیں، یہ جو ہے بیانات دیے، روڈ پر آئے، مظاہرہ ہوا، بہت سارے وہ جو یہ جو ہے منفی تقوی والے تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک زاہد انسان کو ان چیزوں سے کیا واسطہ، ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ فکر وہی جو ہے منفی تقوی والی فکر ہے۔ قرآن کس تقوی کو پیش کر رہا ہے، منفی تقوی یا مثبت تقوی؟ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 دیکھیں، یہاں پر قرآن نے تقوی کو صبر اور ثبات قدم کے ہمراہ رکھا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو۔ صبر کی ضرورت کن کو پڑتی ہے، جو میدان میں ہوتے ہیں یا جو گھر میں ہوتے ہیں؟ صبر یعنی جو ہے مشکلات کا مقابلہ، مشکلات کا مقابلہ کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو میدان میں ہوگا نا، مشکلات کا مقابلہ، میدان میں آئے، مشکل کو دیکھا، گھر بھاگ گئے، یہ تو صبر نہیں ہوا نا۔ ان تصبروا، مشکلات کا مقابلہ، اخلاق بڑا اچھا ہے ان کا لیکن ذرا سا مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو بالکل ان کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے، بہت اچھا اخلاق ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ، بڑے ہنستے ہوئے آج دسترخوان پہ بیٹھے، جیسے ہی لقمہ اٹھایا ہمارا نمک آج بہت تیز ہے، نمک بہت تیز ہے، یہیں کے اوپر ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے آنے لگتا ہے۔ نہیں. اگر آپ متقی تصبرو, اس بدمزہ کھانے کے اوپر صبر کرو, اپنے اخلاقی اقدار کو ہاتھ سے جانے مت دو, برداشت کر لو اس مشکل کو. کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, نقصان ہو گیا, بہرحال کوئی ایسی مصیبت اگر پڑ گئی, وہ آپے سے باہر ہو گئے. یہ آپے سے باہر ہو جانا تقوی کے منافی ہے. ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أفضل الأمور. یہ ہے امور کا استحکام, کہ آپ یہاں تقوی بھی ہو اور مصیبتوں کا مقابلہ بھی آپ کر سکیں. دوسرے مقام کے اوپر قرآن مجید میں تقوی کو اچھا کام بجا لانے سے جوڑا گیا ہے, یعنی صرف غیبت نہ کر کے, تہمت نہ لگا کر کے, عبادت کر کے, نماز پڑھ کے, قرآن کی تلاوت کر کے, گوشے میں بیٹھ کر کے آپ متقی نہیں بن سکتے. جہاں نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, غیبت نہیں کرتے, تہمت نہیں لگاتے, جھوٹ نہیں بولتے, کسی کا مال نہیں ہڑپتے ہیں, وہیں پر لوگوں کے لیے کار خیر بھی انجام دیتے ہیں. سماج سے کٹنا نہیں, سماج کا جڑنا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت 128 میں, وَإِن تُحْسِنُوا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم اچھے کام انجام دو, خدمت خلق کرو, لوگوں کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو لوگوں کے ساتھ, اور تقوی, گناہوں سے اجتناب, واجبات پر عمل, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, ان کاموں کو انجام دینا جو کام سماج کی فلاح و بہبود کے کام ہے, جو کام لوگوں کی اچھائی کے لیے ہے, جو کام لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں, انہیں انجام دو. تقوی جا کر کے تب معنی پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے تقوی کو قرآن نے جوڑ دیا اصلاح سے. سماج میں جو ہے خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, سماج گناہ کا شکار ہے. یہ ہم سے کیا مطلب, ہم تو اپنے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو تو خلاف تقویٰ تصور کرتے ہیں. جب امام خمینی نے آواز اٹھائی سماج کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے, حکومت کی اصلاح کے لیے, کوئی اصلاح کی کوئی حد تو نہیں نہ ہے کہ گھر کی اصلاح کر لو باہر کی نہیں, محلے کی اصلاح کر لو شہر کی نہیں, شہر کی اصلاح کر لو ملک کی نہیں. اچھا اقتصادیات میں اصلاح کر لو, سیاسیات میں اصلاح مت کرنا, سب جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے کہ آپ سیاسیات کی اصلاح نہ کریں اور اقتصادیات کی اصلاح ہو جائے. اگر سیاست کی اصلاح نہ ہوگی تو اقتصاد کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے, سماج کی بھی اصلاح ممکن نہیں ہے اگر سیاست کی اصلاح نہ ہوگی. تو اصلاح کا عمل ایک عام عمل ہے, سب کے لیے ہے, عمومی پیغام ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, سورہ نساء آیت 129. اگر اصلاح کرو گے تو اپنی بھی اصلاح, عام ہے نا اصلاح, اصلاح سے مراد فقط اصلاح نفس نہیں ہے, اصلاح نفس بھی ہے, اصلاح غیر بھی ہے, فردی اصلاح بھی ہے اور سماجی و معاشرتی و اجتماعی اصلاح بھی ہے. اگر اصلاح کے ہمراہ تم نے تقوی اختیار کیا, نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, غیبت نہیں کرتے, تہمت نہیں لگاتے, یہ سارا کام متقی پرہیزگار, دعا مناجات سب کچھ ٹھیک, جتنا اللہ آپ کو توفیق دعا دے سکے اتنی دعا پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے, ختم کیجئے پوری مفاتیح, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ سماج سے غفلت نہیں برت سکتے. اصلاح معاشرہ, اصلاح سماج آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, اس کے بغیر تقوی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. جب اصلاح معاشرے کے ہمراہ تقوی پائے جائے گا تب کان اللہ غفور الرحیم, تب اللہ جو ہے غفور و رحیم ہے. بعض لوگ سماج کی اصلاح اور سیاست میں قدم رکھنا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں, لیکن قرآن سیاست میں قدم رکھنا تقوی کے لیے ضروری سمجھتا ہے. البتہ سیاست سے مراد سیاست علوی ہے, سیاست سے مراد معاشرے کی اصلاح ہے. اب عربی زبان میں لفظ سیاست کا معنی جب دیکھیں گے, استصلاح الخلق, سیاست کا معنی 420 نہیں ہے, سیاست کا معنی اپنے ناپاک جو ہے, یہ جو ہے مقاصد کے لیے طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب نہیں ہے, دوسروں پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے سیاست, استصلاح الخلق کا نام ہے سیاست. ایک گوشے میں بیٹھ کر کے تسبیح ہلانا کافی نہیں ہے. قرآن مجید میں متقین کی جو پہچان بیان کی گئی ہے, صفات متقین, متقین کیسے ہوتے ہیں, آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اگر اٹھا کر کے دیکھیں, اس میں متقین کے پورے صفات بیان کر دیے گئے. کیسے ہوتے ہیں متقین؟ وہ چہرہ متقین کا جو قرآن نے پیش کیا ہے, وہ تصویر کشی جو قرآن نے کی ہے, اور وہ چہرہ جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے, دونوں کو ذرا ملا کر کے دیکھیے. ارشاد ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھ لو. امریکہ میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے مشرق کی طرف, ہندوستان میں نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرف. اب نارتھ ایسٹ ہو جائے یا نارتھ ویسٹ ہو جائے الگ سی بات ہے, ایسٹ اور ویسٹ, مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا ہی نیکی نہیں ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ پورا ایک پیکیج اللہ نے نیکی کا بیان کیا ہے. آخر میں کہتا ہے یہی لوگ متقی ہیں, یہی لوگ متقی ہیں. وہ پیکیج کیا ہے؟ پورا پورا ایک پیکیج ہے. لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, نیکی یہ ہے, تقوی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان. اگر اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے, کبھی بھی انسان متقی نہیں بن سکتا. والملائکۃ والکتاب والنبیین, ان فرشتوں پر ایمان جو اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں, اس کتاب پر ایمان جس میں اللہ کا پیغام موجود ہے, ان نبیوں پر ایمان جن پر اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے, جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, ایمان ہو گیا, ان سب پر ایمان ہمارا مستحکم. اب عمل کی باری آتی, عمل میں پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا. مال دیں, کنہیں مال دیں؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے. اگر ہمارے کنبے میں, ہمارے خاندان میں کچھ غریب محتاج ہیں, ان کی مدد کریں. ول یتامہ, اس کے بعد یتیموں کی باری آتی ہے, اگر کوئی ہمارے ہاں یتیم ہے, یتیموں کی مدد کریں. ول مساکین, وہ افراد جو محتاج ہیں, نیاز مند ہیں, مگر ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں, ایک وہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے. مسکین وہ محتاج ہے, وہ نیاز مند ہے, وہ ضرورت مند ہے. ضرورت مند تو ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اتنے تعفف کے ساتھ, اتنی شرافت سے زندگی یہ جو ہے بسر کرتا ہے کہ جو ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہیں, انہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں تو بہت مالدار ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء, انہیں مالدار سمجھا جاتا ہے مگر ہیں وہ غریب. آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے, ان کی مدد کے لیے پیسے کو خرچ کرے. وہ اپنے سبیل, کچھ افراد وہ ہیں جو اپنے وطن میں, اپنے شہر میں تو مالدار ہیں, دولت مند ہیں, امریکہ آ کر کے جیب کٹ گئی, یا یہاں جس امید سے آئے تھے کہ یہ جاب ملے گی, معلوم ہے وہ جاب ان کو نہیں ملی. بےچارے دانے دانے کو جو محتاج, گھر پہ پیسہ ہے, انڈیا میں, پاکستان میں جہاں کے رہنے وہاں ہے, زمین پراپرٹی موجود ہے, لیکن پراپرٹی پیسے میں تبدیل ہو کر کے یہاں تک پہنچے, اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا. آج وہ محتاج ہیں, ان کی مدد کرنا تقوی کی ایک ضروری شرط ہے کہ ان کی مدد کی جائے. والسائلین, وہ افراد جو بھیک مانگتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں. البتہ ہاتھ پھیلانا, بھیک مانگنا اسلام میں ممدوح نہیں ہے, منع کیا گیا اس بات کے لیے کہ اپنا ہاتھ پھیلا کر کے اپنی عزت و آبرو کو نیلام کریں. لیکن بہرحال اس نے نیلام کر ہی دیا. اما السائل فلا تنہر, اب اگر اس نے ہاتھ پھیلا ہی دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھی دیں. البتہ یہ الگ سی بحث ہے کہ ایک ہمارے یہاں ایک پورا کاروبار ہو گیا ہے, ایک صنعت ہے, انڈسٹری ہے بھیک مانگنا. جو بیچارہ, ہاں پوری انڈسٹری ہے, افراد لائے جاتے ہیں, ہائر کیے جاتے ہیں, ان کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں, پیر توڑے جاتے ہیں, بچے چورا کے لا کے ان کے بغل میں دیے جاتے ہیں, بچہ بھوکا رکھا جاتا ہے, بچہ روئے گا آپ کا دل پسیجے گا. جو ملا بھیک مانگنے والے کو اسے نہیں ملتا, تو باس کو دینا ہے, باس کو تنخواہ دیتا ہے. وہ ایک انڈسٹری ہے پوری, وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کو دی جائے کہ نہ دیا جائے, کیسا انتظام کریں, پہچان. فی الحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. والسائلین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب, اور غلاموں کی آزادی کے لیے پیسہ خرچ کریں. کل افراد غلام ہوتے تھے، آج قومیں غلام ہیں. کل افراد کی آزادی کے لیے پیسہ خرچ کیا جا سکتا تھا، آج قوموں کی آزادی کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں. تحریک آزادی کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں، ظالموں کے چنگل سے انہیں چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا تقوی کی علامت ہے. بس کہتے ہیں اس اصلی جھگڑے میں پڑھنا ہی خلاف تقوی ہے. قرآن جو چہرہ پیش کر رہا ہے، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکات زکات ادا کرتے ہیں. ابھی اتنا سارا مال خرچ کر چکے تھے، وہ جو ہے واجب خمس و زکات نہیں، اس کا تعلق انفاق سے تھا، یاد رکھیے گا، اس کا تعلق انفاق سے تھا. فی الحال وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ اسلام کا مالی جہاد چار مرحلوں میں ہے. خمس و زکات ایک مرحلہ، انفاق دوسرا مرحلہ، مواسات تیسرا مرحلہ، ایثار چوتھا مرحلہ. کہ الگ الگ اس کی اسٹیج ہے، فی الحال وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، پیکج کا ایک اور حصہ کیا ہے، اگر کسی چیز کا وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، تو اپنے عہد و پیمان پر باقی رہیں. وعدہ خلافی اسلام میں حرام ہے، چاہے کافر ہی سے کیوں نہیں وعدہ کیا ہو، اگریمنٹ کسی سے بھی کیا. ابھی جو ایٹمی معاہدہ ہوا ہے، کل ہی جو آیت اللہ خامنئی نے اپنی تقریر کی، اس میں کہا کہ جب تک وہ معاہدے کا احترام کریں گے، ہم معاہدے کا احترام کریں گے، ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے. کیونکہ اسلام ہمیں معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے، ہم بالکل معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں. کب تک؟ جب تک وہ پابند رہیں گے. جیسا کہ یہ جو ہے صدارت کے امیدوار نے کہا ہے کہ ہم آنے کے بعد پھاڑ کے پھینک دیں گے، کہا تم پھاڑو گے ہم آگ لگائیں گے. تم اگر معاہدے کو پھاڑو گے تو ہم معاہدے کو آگ لگا دیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں اس کی بھی دعوت دیتا ہے. جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، والموفون بعہدہم، معاہدے کی پابندی اسلام کا واجبی حکم ہے، تقوی کا لازمی حصہ ہے. والصابرین فی البعصاء والضراء وحین البعث، اور کیا کرتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جنگ کا وقت آ جاتا ہے، بیماری کا وقت آ جاتا ہے، تو مشکلات کو، شدائد کو برداشت کرتے ہیں، مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں، مشکلات کو دیکھ کر کے مقابلے سے ہٹ نہیں جاتے. اولئک الذین صدقوا واولئک المتقون، یہی سچے مومن ہیں اور یہی متقی ہیں. تو متقی فقط نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، گناہ نہ کرنے والا متقی نہیں ہے. متقی کے لیے وہ چیزیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اتنی ساری خدمات جو ان کا تعلق جو ہے، یہ جو ہے سماجی خدمات سے ہے، اجتماعی خدمات سے ہے. ایک متقی معاشرے سے دور نہیں رہتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر شامل رہتا ہے. معاشرے میں شامل رہ کر کے، معاشرے کی خدمات انجام دے کر کے، اصلاح قوم کا قدم اٹھاتے ہوئے گناہوں سے اپنے کو دور رکھتا ہے. سیاست کرے گا گناہوں سے دور رہ کر کے، کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، مگر گناہوں سے دور رہ کر کے. سماجی کارکن بنے گا، مگر گناہوں سے دور رہتے ہوئے. اسلام نے جو تقوی کا چہرہ پیش کیا ہے، وہ منفی چہرہ نہیں ہے، بلکہ مثبت چہرہ ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان، جس کا مقصد ہی حصول تقوی ہے، ہمیں ایسے تقوی سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.